السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ النمل آیت نمبر 35 سے.
وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ.
اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں. پچھلی آیات میں بیان ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی طرف خط بھیجا، اور اسے پڑھ کر ملکہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ طلب کیا، تو سرداروں نے متفقہ طور پر یہ جواب دیا کہ ہم بڑی قوت والے ہیں، سخت جنگجو ہیں، لیکن ہم آپ کے حکم کے بغیر کچھ بھی کرنے والے نہیں، آپ کے تابے دار ہیں. آپ دیکھ لیں، غور و فکر کر لیں، آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں، آپ جیسے کہیں گی ہم ویسے ہی کریں گے. تو پھر ملکہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے ایک تدبیر کی اور کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، ایک تحفہ ارسال کرتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، ہدیہ ہدیون سے ہے تحفے کے طور پر. فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھتی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ مرسل یعنی جن کو بھیجا جا رہا ہے ہدیہ دے کر، وہ کیا محسوس کر کے آتے ہیں، کیا جواب لے کر آتے ہیں. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ پانی گرم ہے کہ ٹھنڈا، کس طرح کی قوم ہے، کیا صورت حال ہے، آئندہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک دم ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، فیصلے سے پہلے ہمیں کچھ سٹیپس لینے چاہیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والی خاتون تھی، یعنی جلد باز نہیں تھی. اب دیکھیے کہ جس ملکہ کی فوج اور لشکر اور درباری اور جرنیل یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ جو کہیں گے ہم کر گزریں گے، تو اس کو تو چاہیے تھا کہ پھر وہ کہتی کہ ہمارے پاس اتنی بڑی قوت ہے، اتنی ہم سپر پاور ہیں، اتنی جنگجو لوگ ہیں میرے پاس، تو مجھے تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، ایسے کو تیسا میں تو مقابلہ کروں گی. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ پہلے ہم معاملے کو دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ سلیمان عام بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہوں جو زمین میں بڑائی چاہتے ہیں، جو اپنی زمین میں مزید زمین کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے مال میں مزید مال کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں. عام طور پر تو جنگیں اسی بنیاد پر ہوتی ہیں نا کہ دوسروں کے ریسورسز کو کنٹرول کر لو زور زبردستی کے ساتھ. تو اگر وہ ایک عام بادشاہ ہوئے تو پھر تو وہ تحفہ قبول کر لیں گے اور اس پر قناعت کر لیں گے کہ چلے کچھ مال ہاتھ آیا، اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم ان کو پھر کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ایک نبی ہوئے اور ایک غیر معمولی بادشاہ ہوئے تو پھر وہ تحفہ قبول نہیں کریں گے. اب یہ تحفوں میں تھا کیا، اس کی کوئی ڈیٹیل ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتی، تو اس کے پیچھے جانا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ بعض مفسرین نے کچھ ایسی کہانیاں بیان کی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ تحفہ بہت قیمتی تھا اور بہت کچھ تھا اس کے اندر، لیکن یہ کہ کسی بھی صحیح حدیث سے کوئی ایسی بات نہیں پتہ چلتی. اور اس کا پتہ کرنے کا فائدہ بھی کچھ نہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جی اتنے ہزار گھوڑے تھے اس میں اور اتنے ہیرے جواہرات تھے اس تحفے کے اندر، تو سے کیا فائدہ ہوتا؟ تو قرآن مجید ایسی معلومات دینے کے لیے نہیں آیا. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک تحفہ تھا جو ملکہ نے بھیجا. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر اس نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، لہٰذا اس سے پھر ہم لڑائی کریں، اور اگر قبول نہ کیا تو وہ نبی ہے، لہٰذا ہم اس کی پیروی کریں. تو دنیا قبول کرنے والوں اور دنیا کے رد کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. جن کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے وہ حقیر فائدوں کے لیے اپنے مقصد کو نہیں بھولتے، وہ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے اپنے بڑے مقصد کو پس پشت نہیں ڈالتے. اگر سلیمان علیہ السلام یہ تحفہ قبول کر لیتے اور اس پر خاموش ہو جاتے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ دنیا کے طلبگار بادشاہ ہیں اور اس کے حریص ہیں اور اس کا مال و اسباب اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ اسے رد کر دیتے ہیں تو وہ ایک بھیجے ہوئے نبی ہیں، ایک اصول والے انسان ہیں، وہ اپنے دین کے معاملے میں کوئی کمی برداشت نہیں کرتے، دنیا کی کوئی رونق انہیں اپنے مقصد سے غافل نہیں کر سکتی. تو اس آیت سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ رشوت کا سہارا لے لیتا ہے. اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے انسان کو سارے حالات کا اچھی طرح جائزہ لینا چاہیے، تدبیر مضبوط ہونی چاہیے. اور اگر کوئی کسی کے ساتھ مثلاً بزنس کرنا چاہتا ہے یا شادی کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور وینچر کرنا چاہتا ہے، تو اس کو آزما لینے میں، اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ کوئی دھوکا نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے طریقوں سے کسی کا اصل حال ظاہر ہو جاتا ہے، اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. تو یہاں ملکہ سبا جو تھی وہ دراصل سلیمان علیہ السلام کو آزما رہی تھی، تو ایسی آزمائش جائز ہے. اور اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ بادشاہوں کو تحفہ دینا یا بڑے لوگوں کو تحفہ دینا عام طور پر مفاد پر مبنی ہوتا ہے، اور اس میں انسان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ تحفہ رشوت تو نہیں، کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں تحفہ لینے اور دینے کے آداب بھی بتائے ہیں. تحفہ دینا محبتوں کو بڑھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تم میں باہمی محبت پیدا ہوگی. اور ہدیہ صرف چیزیں ہی نہیں ہوتی، مال ہی نہیں ہوتا، نصیحت کی بات، خیر کی بات بھی ہدیہ ہو سکتی ہے. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا کیا میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. میں نے عرض کیا جی ہاں، مجھے یہ تحفہ ضرور عنایت فرمائیے. انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ بے شک اللہ نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود ہی سکھا دیا ہے. آپ نے فرمایا یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود شریف سکھانا دراصل کیا تھا؟ ایک تحفہ تھا. اسی طرح تحفے میں کھانے پینے کی چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ میری خالہ ام حفید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ گھی، پنیر اور چند گوہ، گوہ جو ایک جانور ہوتا ہے، بطور ہدیہ پیش کی. آپ نے گھی اور پنیر میں سے تو کچھ کھا لیا اور گوہ کو ناپسندیدہ خیال کرتے ہوئے اسے چھوڑ دی. تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا تحفہ پسند نہ آئے تو ضروری نہیں کہ اسے ہر حال میں استعمال ہی کیا جائے، وہ ایسی جگہ دے دیا جائے جہاں اس کا بہتر استعمال ہو سکے. اولاد کو بھی تحفہ دیا جا سکتا ہے، اولاد والدین کو بھی تحفہ دے سکتی ہے، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. لیکن اولاد کو تحفہ دینے میں عدل سے کام لینا چاہیے. اگر ایک بچے کو دیا ہے تو دوسرے کو بھی کچھ دینا چاہیے. کسی مشکل وقت میں مدد کرنا اور بات ہے. مثلاً کوئی بچہ بیمار ہو گیا، اس کے علاج پہ خرچ آ رہا ہے، تو وہ تحفہ نہیں ہوگا، وہ کیا شمار ہوگا؟ وہ ضرورت کے تحت خرچ ہو رہا ہے. اگر ایک بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور آپ اس کی ہزاروں میں فیس دے رہے ہیں، تو یہ تحفہ نہیں دے رہے آپ اس کو، آپ اپنی ایک ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن شادی کے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں، ایک طرح سے تحفہ دے رہے ہوتے ہیں جیولری کی شکل میں یا کچھ کیش کی شکل میں، تو پھر اس میں عدل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بچے کی شادی ہوئی تو اس کو تو بہت کچھ دے دیا اور دوسرے کو کچھ بھی نہ دیا. ٹھیک ہے، اگر حالات نہیں اجازت دیتے تو بھی ابتدا سے ہی سوچ کے رکھنا چاہیے. اس والدین کے پاس عموماً زیور ہوتا ہے اور وہ ایک مینٹل میتھ انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ اتنا 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 دینا ہے، تو پھر وہ باقی بچوں کے لیے بھی بچا کے رکھنا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ آپ کی ضرورت کا نام بھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے دستی یا پائے کے گوشت کی دعوت دی جائے تو میں ضرور جاؤں گا. یعنی اگر کوئی پائے کا سالن پکا رہا ہے تو ہمارے یہاں تو ایک اسپیشل ڈش ہی ہے ایک طرح سے، لیکن یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو بھی قبول کروں گا، یعنی کسی غریب کی دعوت کو رد نہیں کروں گا. اور اگر کوئی مجھے دستی کا گوشت یا کھر ہدیے میں بھیجا جائے تحفے کے طور پر تو میں ضرور قبول کر لوں گا. یعنی کسی کا دیا ہوا تحفہ قبول کرنا بھی ایک سنت ہے. یعنی کہ اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ کہیں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، واپس نہیں کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے تھے لیکن اپنی ذات کے لیے صدقہ قبول نہ فرماتے تھے، کیونکہ آپ پر صدقہ اور آپ کی آل پر صدقہ یا اہل بیت پر حرام تھا. اسی طرح جب آپ کی خدمت میں خوشبو پیش کی جاتی تو آپ اسے رد نہیں کرتے تھے. اسی طرح جب آپ کو کوئی تحفہ دیتا تو آپ بھی بدلے میں کچھ دیتے تھے. اسی طرح تحفہ دے کر اس کو واپس نہیں لیتے تھے، کیونکہ اسے کیا قرار دیا گیا، جیسے کوئی اپنے قے کو چاٹنے والا ہو، اپنی قے کو. وہ کتے والا بھی آتا ہے لیکن اپنی قے بھی آتا ہے.
فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ.
تو جب وہ سلیمان کے پاس پہنچے اس نے کہا کیا تم مجھے مال کے ساتھ مدد دینا چاہتے ہو، تو اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے پر خوش ہوتے ہو. یعنی جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا کا ہدیہ لے کر پہنچے اور ان کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ کیوں انکار کیا؟ ہم نے تو ابھی پڑھا کہ تحفہ قبول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تحفہ عام تحفہ نہیں تھا بلکہ ایک طرح سے رشوت تھی، یا وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ اس میں میرا کچھ امتحان ہے، اور کہا کہ تم لوگ مجھے مال دے کر خوش کرنا چاہتے ہو. یعنی اگر کوئی شخص کہیں حکمران ہو اور رعایا میں سے کوئی ایسا تحفہ لے کر آئے جس سے حاکم سے کوئی کام نکلوانا ہو تو وہ تحفہ لینا دینا درست نہیں، وہ تحفہ نہیں وہ رشوت ہے. یعنی تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دوں تو میں یہ تحفہ قبول نہیں کرتا، مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں عطا کر رکھی. یعنی میں مال کا حریص نہیں ہوں، مجھے اللہ نے علم اور نبوت سے نوازا ہے، بادشاہی عطا کی ہے، جنوں انسانوں پرندوں جانوروں اور ہواؤں تک کو میرا مسخر کر دیا ہے، لہٰذا تم یہ ہدیہ واپس لے جاؤ اور اس پر خوش ہوتے رہو، مجھے یہ قبول نہیں. تو فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، بمالن کہا ہے نکرہ، یعنی میری نظر میں یہ مال حقیر ہے. تو اسے یہ پتہ چلتا کہ وہ تحفہ مال تھا، لیکن مال کس شکل میں تھا؟ کیش تھا یا غلام لونڈی تھے یا پھر کچھ اور اسی طرح کی چیزیں؟ آپ دیکھیے کہ پیچھے کا بما یرجی المرسلون اور یہاں جاء سلیمان، سب کا ذکر کیوں نہیں، یہاں جاء سنگولر کیوں آ گیا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی گروہ جاتا ہے تو اس کو ریپرزینٹ ایک شخص کرتا ہے، اور یہی ایک سلیقہ ہے. جیسے وفد کا ایک رئیس ہونا چاہیے، ایک ترجمان ہونا چاہیے جو سب کی طرف سے یعنی ڈیلیگیشن جو ہوتا ہے اس کا ایک لیڈر ہونا چاہیے جو سب کی نمائندگی کر رہا ہو، سب مل کے نہیں بولتے. اور یہاں پر تو مدونا کا لفظ ہے نا، مد یا مدو سے ہے، یعنی بڑھانے کے معنوں میں بھی آتا ہے، دینے کے معنوں میں بھی، مدد کرنے کے معنوں میں بھی. تو یہاں مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ میں کوئی غریب ہوں تو مجھے مدد دینا چاہیے، یہ معنی نہیں، یعنی میری طرف بڑھانا چاہتے ہو، لانا چاہتے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہارے پاس. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدیے پر خوش ہوتے. سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے عظیم الشان سلطنت عطا کی ہوئی تھی تو وہ اس پر شکر گزار بھی تھے اور وہ کنٹینٹ بھی تھے کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تمہاری مدد نہیں چاہیے، تمہارا مال نہیں چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ ذوالقرنین کو بھی جب مال کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے بادشاہ تھے، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. انہوں جب کہا قوم نے فَحَلْ نَجَعْلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ، ہاں بھی خیر ہے، یہاں بھی خیر ہے. فَعَيِّنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، مجھے صرف ہیومن ریسورس چاہیے کہ ہم مل کے یہ کام کرتے ہیں، مال نہیں چاہیے تمہارا. وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے بادشاہ تھے ذوالقرنین. تو انبیاء علیہ السلام لوگوں سے اجر نہیں مانگتے، وہ لوگوں کے مال کے حریص نہیں ہوتے. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس کام پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمہ ہے. تو اچھا حاکم وہی ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو، اپنے مقصد پر فوکس کرے اور بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی دنیا کی حرص کے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا. اپنی قوم کو بھی اور دوسروں کو بھی، سب کا خیر خواہ ہو. اور پھر یہ کہ الدین و النصیحہ والی حدیث میں بھی یہ وضاحت آتی، للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ، ائمہ عامہ کی کریں اور عامہ ائمہ کی کریں. بل انتم بہدیتکم تفرحون، یہ تو تمہارا ہی کام ہے کہ تم اس طرح کے تحفوں سے خوش ہو جاتے ہو. مجھے اگر تم تحفہ دینا چاہتے ہو تو اپنے ایمان کا تحفہ دو، اور اگر اس پہ آمادہ نہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی انڈائریکٹ میسج تھا. اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہوں یہ کہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ پاک دامن، سب سے زیادہ بے نیاز اور دنیا سے دور رہنے والے تھے، رشوت قبول نہیں کرتے، نہ ہی اسے اپنے پاس آنے دیتے ہیں، سب سے زیادہ شبہات سے دور رہنے والے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ قناعت اور اطمینان سب سے بڑی دولت ہے. کچھ لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے پھر بھی وہ بھوکے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، ہر وقت ان کو پریشانی لاحق رہتی ہے کہ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، یہ اتنے سالوں میں ختم ہو جائے گا اور یہ اس کے بعد کیا ہوگا، مزید بڑھاؤ مزید بڑھاؤ. اپنی آخری عمر میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، صرف دنیا بڑھانے کے لیے لگے رہتے ہیں. حالانکہ اگر انسان دیکھے تو دنیا جتنی بھی زیادہ ہونا اتنا ہی تھکا دیتی ہے انسان کو، اس کی خواہش کی اور ہرس کی کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، اس میں خود ہی روک لگانی پڑتی. یہ جتنے بھی ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں نا، ان سب کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے، روک لگانی پڑتی ہے، بس یہاں تک حد ہے، اسے آگے نہیں جا سکتے. محبت ہو، نفرت ہو، مال کی محبت ہو، اولاد کی ہو، کثرت کی خواہش ہو، کچھ بھی. اسی طرح جو نیگیٹو ایموشنز ہیں جیسے غصہ ہے، اب وہ روک لگانی پڑتی ہے نا، نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو مال کی محبت میں بھی نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ بس میرے لیے اتنا کافی ہے، اس کے بعد باقی وقت جو ہے نا مجھے کچھ اور کرنا چاہیے. بہت بڑی دولت ہے غنی نفس، نفس کا غنی ہونا، کہ انسان کے اندر یہ کنٹینٹمنٹ آ جائے کہ میرے پاس بہت ہے، اس کو یہ خوف نہ رہے کہ ہائے اس چیز کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اللہ ہے نا رازق. تو قناعت اور اطمینان، یہ اگر نصیب ہے نا تو آپ دنیا کے خوش قسمت لوگ ہیں، خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا، ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے روزی نصیب ہو گئی، اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پر قناعت کی دولت عطا فرما دی کہ جو ہے یہ میرے لیے بہت کافی. اور یہیں سے پھر شکر پھوٹتا ہے، تبھی تو شکر ادا ہوتا ہے. کیونکہ اگر کسی شخص کے پاس دولت کے ڈھیر بھی ہونا اور اس کے اندر طمع اور حرص کی بیماری ہو تو اسے کبھی بھی قلبی سکون نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دل کا فقیر ہے. لیکن اگر قناعت کی دولت ہے تو فقر اور افلاس کے باوجود بھی دل غنی رہے گا، بہت ہے. اصل غنی دل کا غنی ہوتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تم مال کی کثرت کو مالداری سمجھتے ہو، مالدار ہونا، امیر ہونا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول، کیونکہ ہم سب کا کانسیپٹ یہی ہے. آپ نے فرمایا کیا مال کی کمی کو فقر سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سچے لوگ تھے نا. آپ نے فرمایا مالداری دل کی مالداری، اور فقر بھی دل کا فقر ہے. دل فقیر ہے تو بس فقیر ہیں آپ. ایک اور چیز جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ضرورت کے وقت بات کرنے میں فرم بھی ہو سکتے ہیں آپ، سختی بھی کی جا سکتی ہے. یعنی عمومی طور پر انسان کا رویہ دوسروں کے ساتھ بھلا مانسی کا ہونا چاہیے، نرمی اور محبت کا ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آپ کے اچھے اخلاق سے ناجائز فائدہ اٹھا کر آپ کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بن رہا ہے، آپ کا وقت ضائع کرتا ہے، تو پھر وہاں آپ اس کو ڈسپلن کر سکتے ہیں، آپ سختی سے بات کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی ڈانٹ ڈپٹ اور وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یعنی بی افرمیٹو وداؤٹ بین اگریسو، اگریسو نہ ہو، فرم ہو جائے کہ یہ باؤنڈری ہے، یہ لائن ہے، یہ حد ہے، یہاں تک آپ جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس سے آگے آپ نہیں آ سکتے. اور یہ باؤنڈری اللہ نے اپنی اولاد کے ساتھ بھی رکھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھی. سورۃ النور پڑھیے کہ کس کس وقت میں آپ کے بیڈ روم میں آپ کے بچے آ سکتے اور کس وقت نہیں آ سکتے. یہ تو نہیں محبت کا تقاضا، جب چاہے دم سے آپ سو رہے ہو، جاگ رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، کچھ پڑھ رہے ہوں اور وہ آپ کو ڈسٹرب کیے چلے جائیں، تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے. پھر اسی طرح گھر میں آنے، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی کیا کرو، گھر والوں کو مانوس کرو اور اجازت لو. تو ہمارے دین کا یہ اخلاق جو ہے یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، ہمارے سکون کے لیے. اسی طرح ہر شخص کی ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، اس میں بلا وجہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ہر چیز کے بارے میں تجسس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اپنا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور دوسرے کا بھی. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چھوٹی بڑی بات ان کا ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو بتانی، یعنی جن کو ہم دوست بنا لیتے ہیں یا کچھ ان کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں، آج یہ ہوا، آج سویرے یہ ہوا، دوپہر یہ ہوا، شام یہ ہوا، یہ کھایا، یہ پکایا، وہاں گئے، وہاں سے آئے، فلانا آیا، اس نے یہ کیا. عام طور پر آپ دیکھیں بیک ہوم لوگوں کی یہ مشغلے، ایسی قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی کہ جو غیر ضروری گفتگو میں اور بیکار کی چیزوں میں مشغول رہتی. تو ان چیزوں پر بھی نہ روک لگانے کی ضرورت. کیوں کہا گیا کہ اگر کوئی تین دفعہ دروازہ نوک کرنے کے بعد جواب نہ دے تو کیا کرو؟ اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، یہ اللہ کا حکم ہے، جب کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ. ایک تو ہے نا کسی نے جواب ہی نہیں دیا، اور ایک یہ کہ کوئی خود کہہ رہا ہے بھائی اس وقت میں اویلیبل نہیں ہوں ملاقات کے لیے، تو بغیر ناراض ہوئے واپس چلے جاؤ. اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر بھی عمل کرنے کا اجر ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. عبادت صرف کرنے کے کام نہیں ہوتے، نہ کرنے کے کاموں سے رک جانا بھی عبادت ہے، کیونکہ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے زندگی میں، کیونکہ ہم ہر وقت اس خوف میں رہتے ہیں فلاں ناراض ہو جائے گا. جب آپ کے دل میں غنا ہو نا تو کسی کی ناراضگی کی بھی فکر نہیں رہتی، اگر آپ ایک صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، اس میں کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہ ہو، صرف یہ کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، فضول باتوں کے لیے نہیں ہے. تو اس میں آپ دیکھیے سلیمان علیہ السلام نے بہت فرملی بات کی، کیونکہ انہیں اگلا سٹیپ اٹھانا تھا. اتمدوننی بمالن فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی نعمت کا اظہار کرنا، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. اس موقع پر وہ اپنے کو ملنے والی نعمت پر فخر بھی کر رہے ہیں ایک طرح سے، اور یہاں یہ جائز ہے کیونکہ یہ دشمن کے مقابلے میں ہے، جنگ میں یا دشمن کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے، باقی حالات میں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو کہ جو میرے پاس ہے وہ زیادہ اچھا تمہارے سے، اس طرح کی شیخی نہیں بگاڑنی چاہیے. لیکن دشمن کو غصہ دلانے کے لیے یا جنگ میں یہ جائزہ، جیسے وہ ابو دجانہ نے ترک رنگ کے کپڑے پہن کے جو چال چلے تھے. لکل مقام مقال، ہر چیز اپنے موقع محل کی مناسبت سے صحیح یا غلط ہوتی ہے.
پچھلی آیت تھی نا تو اس میں آپ جب بات کر رہے تھے ملکہ سبا کی جو خیر خواہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ واقعی ایز اے لیڈر ون آف دی امپورٹنٹ کوالٹیز سے بعض دفعہ وہی پاور ڈسپلے جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ سوچے سمجھے بغیر، لیکن وہ اپنی قوم کی کتنی خیر خواہ تھی کہ شی واز لوکنگ ایٹ دا لانگ ٹرم، جو رزلٹ ہے اس کا اور جو لانگ ٹرم فائدہ ہے اس کے اوپر اس کی نظر تھی. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب وہ ایکسچینج تھا کہ انہوں نے تحائف بھیجے اور سلیمان علیہ السلام نے پھر رسپونڈ کیا، لیکن میں سوچ رہی تھی استاد جی کہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ ہم کو بھی ٹھوک بھجا کے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ شاید ایسی کوئی چیز کرتے ہوں گے یا دیکھنا چاہتے ہوں گے جانچ پرکھ کر کے کہ ہمارے اندر کتنی سنسیریٹی ہے یا ہم کیا کتنی سیریسلی کمیٹڈ ہیں شاید اپنے کام سے اور کس چیز پہ ہم بڑی آسانی سے پھسل جائیں گے. باقی دنیا کو شاید ہم سمجھتے نہیں ہیں لیکن ہمیں اپنے اندر کی صفائی کی کتنی سخت ضرورت ہے. یو نیور نو کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہماری جڑوں میں اندر گھس کے بیٹھی ہوئی ہو. اور لاسٹلی ایک سوال تھا استاذہ، آیت نمبر 35 میں جب ملکہ کہتی نا مرسلتن اور پھر فناذرتن، تو وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی نا جیسے ورب کے اندر، یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایز اے ناؤن ترجمہ کیا ہوا ہے، تو اس میں بھی میننگ میں کچھ اس کا فرق
ہے؟ یعنی پلان کر رہی ہے کہ میں یہ کرنے والی ہوں، ایک طرح سے کانسنٹ لے رہی ہے کہ میں اب نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا. دیکھیں بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، میں بھیجوں گی، میں کروں گی، میں فلاں کرنے والی ہوں، ایک شیخیاں بگاڑنا یا ایک اپنے دعوے کرنا، میں ایسا کروں گی، میں ویسا کروں گی. تو مضارب نہیں کہا، کیا انی مرسلتن، یعنی میں بھیجنے والی ہوں، بھیجنا چاہ رہی ہوں، پھر دیکھنے والی ہوں، دیکھوں گی. یعنی ایک طرح سے بات اپنے جو درباری ہیں ان کے ساتھ بات کر رہی ہے. تو اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، صرف اپنی بات نہیں منوا رہا ہوتا کہ میں ایسے کر دوں گی، میں ویسے کر دوں گی، پھر مشورہ کس بات کا کر رہی ہیں. لیٹس ڈو دس.
سبا جو تھی بہت امن پسند شخصیت کی لگتی ہے کہ اس نے ہدیہ بھیجنے کا ارادہ کیا، نام سے پڑھا اور بہت جلدی نہیں کی، حالانکہ درباریوں نے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بہت امن پسند تھی اور امن چاہتی تھی.
ہمارے لیے ایسے یعنی خواتین کے بارے میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایموشنل ہوتی ہیں، جلد باز ہوتی ہیں، تو یہاں خواتین کے لیے خاص طور پہ بہت کچھ سیکھنے کو.
ایسے ہی ابھی اس کامنٹ سے ہی خیال ہے استاذہ جی کہ کام نکلوانے کے لیے جو خواتین جیسے رشتے کرانے کے لیے عام طور پہ تھوڑا سا بھی بتاتے ہیں تو وہ ابتدائی ہی تحفے سے کرتے ہیں کہ چلو میرے فلاں کے لیے بڑا اچھا سا کوئی چیز, یعنی کوئی رشتہ, کوئی فیملی ریکمینڈ کرو, اور پھر رشتہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ساتھ ایک کنڈیشنل چیز ہوتی ہے, ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, حالانکہ ورڈز میں نہیں وہ ڈالتے لیکن ایکسپیکٹیشن ہوتی کہ نہیں اب آج کل جو لوگ رشتہ کرا رہے ہیں وہ اس طرح, یعنی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ میرج بیورو سروسز, لیکن سنا گیا خواتین ایسا
کرتی. یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ کاموں میں محنت لگتی ہے تو وہ پھر معاوضہ پہلے سے ہی طے کرنا چاہیے, لیکن کسی کو اس لیے تحفہ دینا کہ یہ پھر جھوٹ بول کر رشتہ طے کروا دے تو وہ چیز پھر غلط ہوگی. لیکن اگر کوئی اپنا وقت یا اپنا ٹائم یا اپنے ریسورسز لگا کے کسی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کی اجرت پھر پہلے نون بھی ہونی چاہیے, کیا دینا ہوگا. وہاں تحفوں سے کام نہیں لینا چاہیے, وہاں باقاعدہ چارجز طے ہونے چاہیے.
ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ, بس اب ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے, اور ہم ضرور انہیں ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیں گے. یعنی اگر وہ لوگ میرے پاس مسلمان بن کر نہ آئے تو ایسی فوج سے حملہ کروں گا جن کے مقابلے کی ان کے اندر طاقت نہ ہوگی. ارجع الیہم, اسی نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ایلچی اب تم واپس جاؤ. فلنأتینہم, ضرور آئیں گے ہم ان کے پاس, بجنود, ایسے لشکر لے کر, لا قبل لہم, لا قبل لہم یعنی ان کے اندر مقابلے کی قوت نہ ہوگی. ولنخرجنہم منہا اذلہ, اذلہ یعنی ذلیل ہو کر, وہم صاغرون اور وہ ذلیل و خوار ہو جائیں. شیطان کے لیے بھی کہا تھا نا, کسی بھی قوم کی ذلت کیا ہوتی ہے کہ اس سے اس کی سلطنت, حکومت, دولت, ان کا وقار, ان کی آزادی, یہ سب کچھ چھن جائے. اور صاغرون حقارت اور پستی کے لیے آتا ہے کہ انہیں غلام اور قیدی بنا لیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے. تو یہاں سے انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا کلام عام داعی کا کلام نہیں ہے, اس کلام میں ایک سختی بھی ہے. رسول عام طور پر اپنی دعوت کی ابتدا نرمی اور شفقت سے کرتے ہیں, پھر جب دیکھتے ہیں کہ لوگ بات نہیں مانتے, جھٹلاتے ہیں, تو پھر سختی اور درشتی کی طرف جاتے ہیں. تمام انبیاء کے اندر یہی چیز نظر آتی ہے. ابتدا میں خوب سمجھایا, سب کچھ بتایا, نوح علیہ السلام جیسے مثال کے طور پر, یا دیگر انبیاء بھی, لیکن جب قوم نہیں مانی اور ضد پر آ گئی تو پھر کیا ہوا, ان کو ختم کر دیا گیا. آپ دیکھیے کہ یا قومی اخا ہودن, اخا آدن, بھائی کہا, یا قومی کہہ کے پکارا, انی لکم ناصح امین, یعنی محبت کا اظہار کیا. لیکن جب انہوں نے بات نہیں مانی تو پھر آپ دیکھیے جیسے نوح علیہ السلام ہے نا, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ. اب اس میں آگے ہیں یعنی سختی پر. اسی طرح ہود علیہ السلام کیا کہتے ہیں, فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا, یعنی اگر تم نہیں مانتے تو پھر تمہارا انجام اچھا نہیں ہے. سختی کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اب یہاں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ویسے تو انبیاء علیہ السلام باعث رحمت ہوتے ہیں, نرمی سے بات کرتے ہیں, سب اچھا ہوتا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر سختی شروع ہو جاتی. تو میرا سوال یہ ہے کہ چاہے اپنے بچے ہوں, چاہے شاگرد ہوں, چاہے رعایا ہو, کب سختی کرنی پڑتی ہے اور کیوں کرنی ضروری ہوتی ہے؟ جب نرمی سے کوئی بات نہ سمجھے, جب حدود کی پاسداری نہ کی جائے, جب عہد کی پابندی نہ کی جائے, جب قانون کی پابندی نہ کی جائے, تو پھر سختی ضروری ہوتی ہے. پھر فائن پڑتے ہیں یا نہیں؟ اب دیکھیں نا کہ بعض اوقات چھوٹی سی مسٹیک ہوتی ہے اتنا ہیوی فائن لگ جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ آئندہ یہ غلطی نہ کریں. کیونکہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹی غلطی ہوتی ہے لیکن اس چھوٹی غلطی کے نتیجے میں کسی کی جان بھی جا سکتی. جو اسپیڈنگ کر رہے ہوتے وہ کہتے ہیں نہیں بس وہ میں تھوڑا سا ہی زیادہ تھا, میں نے دیکھا نہیں بورڈ یا کچھ, لیکن نہیں. اور ویسے گورنمنٹ سختی کرتی ہے, قانونی ادارے سختی کرتے ہیں, تو مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی ذات کا کوئی انتقام لینا ہوتا ہے یا اپنے پرسنل فائدے کے لیے سختی کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, ایک بڑے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس میں دوسروں کی جان کا احترام یا دوسروں کے وقت کا احترام. آپ دیکھیے کہ مثلا پرسنلی میں دیکھتی ہوں کہ میرے نزدیک میرا وقت میری جان سے کم قیمتی نہیں. مجھے وہ ایسے ہی لگتا کہ جیسے میری جان گئی اگر کوئی میرا وقت ضائع کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ہر لمحہ فوت ہوا چلا جا رہا ہے. ایک دن تو آخری فوت ہونا ہے نا, جب بالکل ہی نہیں رہیں گے دنیا میں. لیکن جو وقت ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے وہ بھی دراصل کیا ہے؟ فوت ہو رہا ہے. فوت 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 فوت, ہر لمحہ ہمیں فوت کر رہا ہے, اور ایک دن آخری دھچکا لگے گا کہ جب بالکل ہی فوت ہو جائیں گے. تو جو شخص آپ کو فوت کر رہا ہے وہ آپ کا خیر خواہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی. قیامت کے دن بڑی سخت حسرتیں ہونی ہیں کہ کیوں بیکار کاموں میں زندگی گزاری, کیوں اعلیٰ درجے کے کام نہیں کیے, کیوں اپنا وقت ضائع کیا اور دوسروں کا وقت ضائع کیا غیر ضروری باتوں میں. یعنی ہم بعض اوقات وقت ضائع کر کے اپنے اوپر تو ظلم کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں پہ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پھر سختی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ دوسروں کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے, کبھی گیم کھیل رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, تو آپ چھوڑ دیں گے نہیں, میرا بچہ ہے, مجھے بہت ہی پیارا, میں اس کا دل نہیں دکھا سکتی, میں اس سے نہیں لے سکتی اس کی گیم. تو کیا واقعی آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ واقعی آپ اس کے خیر خواہ ہیں؟ ہرگز بھی نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف جنت کا وعدہ نہیں کیا ہوا, جہنم کی دھمکی بھی دی ہوئی ہے, اور اسی وجہ سے دی ہے تاکہ ہم سدھریں. ہم بعضوں کے جنت کے شوق میں وہ کام نہیں کرتے جو جہنم سے ڈر کے کرتے ہیں. تو اگر کسی کے اوپر دونوں ہی چیزیں نہیں اثر کرتی, نہ جنت کا شوق اس سے کچھ کرواتا ہے, نہ جہنم کا خوف اس سے کچھ کرواتا ہے, تو پھر تو وہ بالکل ہی گیا گزرا معاملہ ہے. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام بھی بڑی قوت والے تھے اور وسیع سلطنت والے تھے, بڑے لشکروں والے تھے, اور دین نے ہمیں دشمن کے مقابلے میں ساز و سامان تیار رکھنے کا حکم دیا, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اور پھر یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں, جو قائد ہوتے ہیں, ان کو بعض اوقات فرملی بھی بات کرنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے. یعنی بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں نا کہ کوئی قائد یا استاد اس لہجے میں کیوں بات کرتا ہے جس میں کھلا چیلنج ہوتا ہے, یا ایک جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں باسی رویہ ہوتا ہے. کیونکہ اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو وہ لے کے چل رہا ہے ان سے کچھ کروائے, اور اگر لوگ آرام سے کام نہیں کرتے تو ان سے سختی سے بھی بات کرنا چاہیے. اپنی زندگی میں پیچھے گزر کے دیکھیں کہ کیا آپ نے صرف ان استادوں سے سیکھا جو بڑی محبت سے پڑھاتے تھے, یا ان سے بھی بہت کچھ سیکھا جنہوں نے سختی کی آپ, زیادہ سیکھا نا جنہوں نے سختی بھی کی آپ پر, کہ انہوں نے کام کروایا آپ سے ورنہ آپ کرنے والے نہ تھے. اب اگر سلیمان علیہ السلام ان کو چھوڑ دیتے, ہدیہ لے کے آرام سے بیٹھ جاتے, چلو ٹھیک ہے اچھے لوگ ہیں, اخلاق والے ہیں, ان سے کیا بگاڑنا, ان کو کوئی کیا کچھ کہنا, تو ان کی تو آخرت برباد ہو جاتی. تو ان کی آخرت کے لیے انہوں نے اتنا فہم لیے سب کچھ کہا اور کیا.
قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین.
اس نے کہا ہے سردارو تم میں سے کون میرے پاس اس کا تخت لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جائیں. اب یہاں سے یہ مبارک آیات جو ہیں سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے قصے کا اختتام کر رہی ہیں. یعنی ملکہ کے تحفے لوٹانے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اب تاخیر نہیں کی بلکہ ایکشن لے لیا, اور اس میں اپنے سرداروں سے بات کی. یا ایھا الملأ, آپ بھی اپنے جو بھی کابینہ کے لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ایوکم یاتینی بعرشھا, اے اہل دربار تم میں سے ملکہ کا تخت کون لے کر آئے گا؟ قبل ان یاتونی مسلمین, اس سے پہلے کہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں, یعنی سر تسلیم خم کر لیں اور اطاعت گزار ہو جائیں, یا دوسرا سیدھا معنی ہی کہ مسلمان بن جائیں. سلیمان علیہ السلام تخت اٹھانے کی بات کیوں کر رہے؟ کہ جب وہ یہاں آئے اور پہلے سے تخت موجود ہو تو اس کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کتنی غیر معمولی قوتیں عطا کرتا ہے. یعنی ایک معجزہ ہی تھا نا, تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور اس کی عقل کا بھی امتحان ہو جائے کہ وہ اپنے تخت کو تبدیلی کے بعد پہچانتی ہے یا نہیں. اب نعوذ باللہ, سلیمان علیہ السلام کو یہ نہیں تھا کہ وہ ان کے تخت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ وہیں سے اٹھوا کے لے آئے, کیونکہ ان کے پاس تو ہر چیز پہلے سے ہی کہیں بہتر تھی ملکہ کے امبال سے. اور بند دروازوں میں سے تخت کو اٹھا کے لے آنا اور لا کے دوسرے ملک میں لے آنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ نبوت پر حجت بنانے کے لیے تھی۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ یا لیڈر اپنے ماتحتوں سے ان کی صلاحیت کے مطابق کام لیتا ہے۔ ایوکم، تم میں سے کون، یہ نہیں کہا فلاں جاؤ تم لے کر آؤ، تم میں سے کون لائے گا، کون کرے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب غزوہ احزاب، کون خبر لے کر آئے گا، یعنی کہ لیڈر بھی کسی پہ کام مسلط نہیں کرتا اور کرنے والا بھی جس کی صلاحیت ہوتی ہے وہ خود آگے آ جاتا ہے، اور ایسے موقع پہ پیچھے رہنا بھی نہیں چاہیے۔
قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔
جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور بے شک میں اس پر پوری قوت رکھنے والا ہوں، بہت امانت دار ہوں۔ قوی امین، اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ میں امانت دار ہوں، اس میں سے کوئی ہیرے جواہرات چراؤں گا بھی نہیں اور اٹھا کے بھی لا سکتا ہوں، میرے پاس پوری قوت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی شہرت اچھی نہ ہو لیکن کام میں اچھا ہو، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ شریر ہوتے ہیں لیکن یہ کہ کام بڑا اچھا کر دیتے ہیں، تو اس نے تسلی دلائی کہ میں کر دوں گا اور اچھے سے کروں گا۔ عفریت کا لفظ جو ہے نا عفرا سے ہے، عفر کہتے ہیں مٹی کو، اور عفریت وہ سرکش جن ہوتا ہے جو بہت طاقتور ہوتا ہے، حکم چلانے والا اور چالاکی والا۔ انسانوں میں سے بھی عفریت ہوتے ہیں، مکار قسم کے لوگ جو لوگوں کو نیچا دکھاتے ہیں۔ عفر مٹی سے ہے نا، حصی معنی نہیں بلکہ مانوی طور پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہر طرح کے جنات تھے، شریر بھی تھے، سرکش شیاطین بھی تھے، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ، شیطان تھے جو ان کے لیے قابو میں تھے اور وہ ان کے لیے غوطے لگاتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ جنوں کے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں اور تیزی سے جانے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، اسی لیے وہ آسمان پر جا کر باتیں سن کر آ جاتے ہیں۔ تو انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اب دیکھیے کہ بیت المقدس سے سد معرب جو ہے یعنی یمن جو ہے، سبا تک 1500 میل کا فاصلہ، اور دو طرفہ فاصلہ کتنا ہوا، 3000 میل، 3000 کلومیٹر آپ کا جہاز کتنی دیر میں طے کرتا ہے، یہاں سے ہو سکتا ہے کیلیفورنیا کا فاصلہ 3000، اندازے سے بات کریں تو کتنے گھنٹے لگتے ہیں ڈائریکٹ فلائٹ میں بھی، 5 گھنٹے، کم از کم 5 گھنٹے لگ جاتے۔ وہ کہتا ہے آپ اٹھیں گے اس سے پہلے وہ یہاں موجود ہو، اتنی تیزی سے وہ کام کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو ایسی طاقتیں دی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ بہت سمجھدار اور بہت عادل بادشاہ تھے، اور لوگوں کے لیے عدالت لگا کے بیٹھتے تھے اور لوگوں کے معاملات خود سلجھاتے تھے، فیصلے کرتے تھے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سورج کے بلند ہونے کے بعد سے لے کر ان زوال تک ان کی مجلس ہوتی تھی، اور یہ مجلس سے اٹھنے کی بات ہو رہی ہے یا ویسے اٹھنے کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال اس نے ذمہ داری لی اور کہا کہ میرے اندر دو خاص صلاحیتیں ہیں، اور ہر کام میں یہ دو خصوصیات بہت ضروری ہیں، کام کرنے کی قوت بھی ہو، ابیلٹی بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ امانت بھی ہو۔ جہاں ہیومن ریسورس میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پھر ترقی ہوتی ہے۔ اگر نکمے لوگ آپ نے ہائر کر لیے، یا یہ کہ کام تو بہت آتا ہے لیکن خیانت چوری کرنے والے ہیں، دونوں طرح سے پھر مشکل ہوتی، اور پھر اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں اکٹھی تو پھر دونوں طرح کے لوگ رکھے جائیں۔ ابو عبیدہ امین الامہ تھے لیکن جنگی چالوں کے لحاظ سے خالد بن ولید زیادہ قوی تھے، تب جب دونوں مل گئے کام میں تو خیر ہی خیر ہو گئی۔ شام کی فتوحات میں لشکر کے قائد ابو عبیدہ تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، لیکن ایک شہر کنسرین کو پتہ نہیں کر پائے، تو حضرت ابو بکر نے 2 فوجی حکم جاری کیے کہ ابو عبیدہ کو معزول کیا اور خالد بن ولید کو ان کی جگہ مقرر کیا، حالانکہ وہ امانت دار عشرہ مبشرہ میں سے تھے، لیکن اس کام کے اعتبار سے خالد بن ولید زیادہ اہم تھے۔ انہوں نے لکھا، میں نے تمہیں معزول کیا ہے اور خالد کو مقرر کیا ہے، اور میں تمہیں ان سے بہتر ہی سمجھتا ہوں، بلا شبہ تم خالد سے بہتر ہو، اعتماد بھی دیا، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے خالد ہی چاہیے۔ خالد بن ولید چونکہ عمرۃ القضاء کے بعد مسلمان ہوئے تھے تو ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے پھر ابو عبیدہ زیادہ بہتر تھے۔ اور دوسری صفت جو ہے وہ امانت ہے، جو خیانت کی ضد ہے، اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے اندر امانت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی انہی دو صلاحیتوں کا ذکر کیا تھا ان لڑکیوں نے، ان خیر من استأجرت القوی الامین، قوی بھی ہیں، کام کرنا بھی جانتے ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ قوت امانت پر مقدم ہے، سمجھ آئی؟ یعنی جب آپ کسی کو ہائر کریں، کسی سے کام لینا چاہیں، تو پہلے درجے پر قوت دیکھیں کہ کام کر سکتا بھی ہے کہ نہیں، اور دوسرے درجے پر پھر یہ ہے کہ امانت بھی دیکھیں. لیکن اگر امانت میں کہیں تھوڑی کمی نظر آتی ہے تو کام کرنے کی صلاحیت کو دیکھنا بہرحال ضروری ہے. اگر ایک انتہائی نیک متقی پارسا شخص کا بٹھا دیں، کام اسے آتا نہ ہو، آپ نے کوئی اس کو کسی برکت کے لیے تو نہیں بٹھایا ہوا، کام تو کام ہے، کام تو اس کے بغیر گزارا نہیں. اور علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ایک خصلت ملے اور دوسری نہ ملے تو پھر قوت کو ترجیح دیں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کے پاس تیزی سے حرکت کرنے اور منتقل ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ بڑے کاموں کی ذمہ داری لینے والوں میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنی صلاحیت بھی پتہ ہونی چاہیے تاکہ اگر کہیں ہماری ضرورت پیش آئے تو ہم اپنے آپ کو آفر کر سکیں. اور اپنی ایسی صلاحیت کو بیان کرنا کوئی فخر کے طور پر نہیں ہوتا، بلکہ ضرورت کے طور پہ ہوتا ہے، اور کبھی واجب بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے بغیر وہ کام چلتا نہیں. یعنی آپ ہمیشہ یہ نہ سوچیں کہ ریاکاری ہو جائے گی، لوگ کہیں گے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی ہیں. نہیں، بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ خود پیچھے رہیں کام خراب ہو جائے گا. اگر آپ ذمہ داری کا حق ادا کر سکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کرنا چاہیے، تو آپ کو اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے، ذمہ داری قبول کر لینی چاہیے، اور اگر نہیں کر سکتے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کر سکے، تو بہت سے لوگ آگے بڑھے. آپ نے فرمایا کون اسے حق کے ساتھ لے گا، تو وہ پیچھے ہٹ گئے. امانت دار تھے نا صحابہ. تو سلیمان علیہ السلام کی زندگی اور بادشاہت کے معاملات جو تھے وہ بہت ہی ویل ڈیزائنڈ تھے اور بہت زبردست طریقے سے مینج کیے ہوئے تھے. اور سلیمان علیہ السلام جنات سے ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے، یہ بات بھی یہاں پتہ چل رہی ہے. یہ کمیونیکیشن جو اس آیت میں ہے وہ کیسے کی گئی؟ ڈائریکٹ بات کی گئی. پتہ نہیں وہاں مجلس میں لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہوں گے، جن تو نظر نہیں آتے ہوں گے، اور پھر سلیمان علیہ السلام بات کرتے ہوں گے تو ان کی آواز پتہ نہیں سنائی دیتی ہوگی. ایسی مجلس تو دنیا میں شاید ہی کسی کی ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.